18 جنوری 1979 کو ایران سے شاہ کے فرار کے ایک دن بعد ایران میں امریکی سفیر ولیم سولیوان اپنے دفتر پہنچا جو تہران کے تخت جمشید روڈ پر واقع تھا۔ شہر میں بظاہر سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی نظر آ رہی تھی، گویا شاہ کے جانے کے ایک دن بعد دارالحکومت کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ سولیوان امریکی سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری بوریس لنگن سے سفارت خانے کے احاطے میں ملاقات کرتا ہے اور سفارت خانے کے مخبروں کی تیار کی گئی رپورٹوں اور اطلاعات نیز ایک دن پہلے کے تمام حالات کو معلوم کرتا ہے اور تحریری رپورٹوں کا بغور مطالعہ کرتا ہے۔ اب یہ رپورٹیں جلد از جلد امریکہ پہنچنی تھی۔ امریکی سفارت خانے کی پوری ایک ٹیم انتہائی دقت کے ساتھ ایرانی عوام کی تحریک اور انقلابی قوتوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس ٹیم نے تہران اور دیگر شہروں میں انقلابیوں کے مظاہروں اور جلوسوں کی رپورٹیں تیار کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کے ایران سے جانے کی روداد تیار کی تھی، اور اب امریکی سفیر کو یہ حکم دینا تھا کہ یہ رپورٹ واشنگٹن ارسال کر دی جائے۔ اس طرح کی رپورٹیں سفارت خانے کے بالائی طبقے سے ایک مواصلاتی سسٹم کے ذریعے، جو بہت ہی سسٹمیٹک ہوا کرتا تھا، واشنگٹن ارسال کی جاتی تھیں۔ اس طبقے پر دنیا کا انتہائی جدید ترین مواصلاتی نظام نصب کیا گیا تھا، جس کے ذریعے ملک کی تمام ٹیلیفونی کالیں اور اسی طرح پورے مشرق وسطی کی ٹیلیفونی گفتگو سنی جا سکتی تھی۔ لیکن کوئی بھی شخص امریکی سفارت خانے کے ذریعے ارسال کی جانے والی رپورٹوں اور صوتی پیغام کو نہ تو سن سکتا تھا اور نہ ہی کسی طرح انہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ مواصلاتی آلات و وسائل مختلف اوقات میں اور بہت ہی خفیہ طریقے سے اور کبھی کبھی آشکارہ طریقے سے بھی کارگو کے ذریعے ایران لائے جاتے تھے، اور ان پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک یا پابندی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام وسائل ڈپلومیٹک سامان کی آڑ میں ایران لائے جاتے تھے تاکہ تہران میں امریکی سفارت خانے میں انہیں نصب کیا جا سکے، اور اس طرح پورے علاقے کی تہران میں بیٹھ کر جاسوسی کی جاتی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کوروی شکل کا یہ اینٹینا بہت ہی بڑے بڑے کام انجام دیتے تھا اور پورے علاقے کی ٹیلیفونی بات چیت کو کنٹرول اور ریکارڈ کرتا تھا۔ جس وقت ایرانی عوام امریکی سفارت خانے میں انجام پانے والی خفیہ سرگرمیوں سے بے خبر ہو کر عید نوروز کی خوشیاں منا رہے تھے اور اپنے عزیز و رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں مشغول تھے، جنوری 1979 میں مہر آباد ہوائی اڈے کے ٹرمینل نمبر 2 سے ہزاروں کی تعداد میں امریکی شہری جو ایران میں مقیم تھے ایران چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ مسافر طیاروں سے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے اور کچھ امریکہ کے فوجی کارگو طیارے کے ذریعے ایران سے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے، اور اس طرح جنوری میں امریکیوں کی روانگی تہران کے مہر آباد ٹرمینل 2 سے شروع ہوئی۔ ایران کے مختلف اداروں اور کمپنیوں میں کام کرنے والے امریکیوں کی تعداد 50,000 سے زائد تھی، لیکن ان کی صحیح اطلاع یادہ و شمار فوجی راز سمجھا جاتا تھا اور اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ امریکہ کے مخصوص ایلچی رابرٹ ہائزر کے ایران پہنچنے کے بعد، جس کا کام ایران میں موجود سبھی امریکیوں کو ایران سے باہر نکالنا تھا، ایران میں امریکیوں کی تعداد ہر روز کم ہونے لگی۔ ہائزر ہر روز تہران میں امریکی سفارت خانے آتا اور ایران سے متعلق طرح طرح کی رپورٹیں، جن میں شاہی فوج کی پوزیشن سمیت سیاسی قوتوں کی پوزیشنوں کی اطلاعات ہوتی، واشنگٹن ارسال کرتا۔ اس دور میں ہائزر نے جو رپورٹیں تیار کی تھیں، اس نے ان میں سے ایک بڑا حصہ اپنی کتاب میں بھی چھاپا ہے، اور اپنی ان رپورٹوں کے بارے میں اس نے کسی حد تک تبصرہ بھی کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے میں اس کے معاونین کا فریضہ تھا کہ وہ پورے ایران سے موصول ہونے والی رپورٹوں کو کوڈ ورڈ میں تیار کر کے واشنگٹن ارسال کریں اور ان کا جائزہ لیں۔ امریکی سفارت خانے کا ایک اہلکار 8 برسوں سے اسی کام میں مشغول تھا۔ سفارت خانے کے نچلے طبقے پر امریکی سفیر ولیم سولیوان کا دفتر تھا، جو ہمہ وقت ان رپورٹوں کا مطالعہ کرتا رہتا جو اسے ہر لمحے ایران کے گوشہ کنار کے حالات کے بارے میں موصول ہوتی رہتی۔ یہ تمام رپورٹیں جو ایران کے مختلف علاقوں میں موجود امریکیوں کے جیراخاروں کے ذریعے بھیجی جاتی اور ان کے ایجنٹ تیار کرتے ان کو ایک دوسرے سے ملانے اور پھر ان کا بغور جائزہ لے جانے اور پھر ان کے بارے میں الگ سے مزید اطلاعات معلوم کر لے جانے کے بعد انہیں منظم کیا جاتا ہے. ان میں سے بعض رپورٹیں جو سیکریٹ ہوتی ہیں مخصوص ایلچیوں کے ذریعے شاہی دربار میں خود محمد رضا پہلوی کے ہاتھ میں پہنچائی جاتی. اور کچھ رپورٹوں کو واشنگٹن ارسال کر دیا جاتا. اس طرح محمد رضا پہلوی اور واشنگٹن دونوں کو یہ رپورٹیں بھیجی جاتی. دوسروں کے ساتھ امریکی سفارت خانے کے تعلقات کی یہ نوعیت شاہ کی پوزیشن اور پھر انقلابی قوتوں کے خلاف بعد والے اقدام کو واضح کر سکتی تھی. جن لوگوں کو امریکی سفارت خانے میں کام کرنے کے لیے مامور کیا جاتا وہ دقیق ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ایران کے بارے میں وسیع اطلاعات حاصل کرتے اور اپنے مشن کے بارے میں انہیں پورا علم ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. سفارت خانے کے ارکان کو یہ مشن سونپا گیا تھا کہ شاہ کے ارد گرد اور دربار کے لوگوں میں سے مختلف افراد کو خرید کر اور اسی طرح ساواک سے قریبی رابطہ برقرار کر کے تمام تر سیاسی سماجی اور اقتصادی میدانوں کی اطلاعات اور معلومات حاصل کی جائیں اور پھر انہیں واشنگٹن ارسال کیا جائے. امریکی سفارت خانہ جنوری 1979 میں بہت زیادہ سرگرم ہو چکا تھا اور اس کا کام بہت ہی زیادہ بڑھ گیا تھا. امریکہ اور ایران کے تعلقات 1851 سے تھے لیکن ایران میں امریکیوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کا عمل ستمبر 1931 سے شروع ہوا. اس سال امریکہ، برطانیہ اور سابق سوویت یونین کی فوجوں نے نازی جرمنی سے رضا شاہ کے تعاون کا بہانہ بنا کر ایران پر قبضہ کر لیا تھا اور رضا شاہ کو ایران سے نکال کر آپس میں اتفاق کر کے محمد رضا کو تخت حکومت پر بٹھا دیا. رضا شاہ کی فوج اور اس کے کمانڈروں نے اپنے ملک پر ہونے والے قبضے کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کی اور متفقین کی فوجوں نے بہت ہی تھوڑی مدت میں ایران کے سبھی بڑے اور حساس شہروں پر قبضہ کر لیا تھا. جس وقت متفقین کی فوجوں نے ایران پر قبضہ کیا تھا وہ دور ایرانی عوام کے لیے سختی، مصائب اور بے پناہ مشکلات کا دور تھا. ایسے عوام جنہیں برسوں بعد رضا شاہ کے مظالم سے رہائی ملی تھی مگر اچانک ان کے ملک پر اغیار کا قبضہ ہو گیا اور پھر ان کے شہروں میں غیر ملکی فوجی دندناتے پھرتے نظر آ رہے تھے. ایرانی عوام کے لیے انتہائی افسوسناک اور کٹھن ایام آن پہنچے تھے. غربت، بے روزگاری، خشک سالی اور ملک میں بدامنی کا دور دورہ تھا اور اس خطرناک صورتحال کا چار سو مشاہدہ کیا جا رہا تھا. متفقین کے افواج کو منظم رکھنے اور ان کے درمیان ہم آہنگی بنائے رکھنے کا اصل مرکز تہران میں برطانوی سفارت خانہ تھا. اس وقت تک تہران میں امریکہ کا کوئی بڑا اور کارآمد سفارت خانہ نہیں تھا. امریکیوں نے اپنا پہلا سفارت خانہ 1923 میں تہران میں ایک رہائشی مکان میں قائم کیا. یہ گھر اس دور کے ایک فوجی کرنل اکبری کا تھا جسے امریکیوں نے کرائے پر لیا تھا. یہ مکان 3 برسوں کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا اور اسی دوران کرنل اکبری کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ امریکیوں سے وہ گھر خالی کرانا چاہتے ہیں مگر امریکی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور بالآخر امریکیوں نے 8 برسوں تک اس مکان میں اپنا سفارت خانہ قائم رکھا اور پھر اس کے بعد 1931 میں 2 برسوں کے لیے برطانوی سفارت خانے میں منتقل ہو جاتے ہیں. وہاں انہوں نے ایک کمرہ لے رکھا تھا اور وہیں سے وہ اپنے سفارتی امور انجام دیتے تھے. محمد رضا کی پٹھو حکومت کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دائرہ ہر روز پھیلتا جا رہا تھا اور ملک میں بحران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا. پانچ فروری 1948 کو محمد رضا پہلوی پر تہران یونیورسٹی میں قاتلانہ حملہ ہوا. حملہور کا نام ناصر فخرائی تھا جس کی سیاسی پہچان ابھی تک نہیں ہو سکی کہ اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق تھا. اس واقعے میں شاہ پر پانچ گولیاں فائر کی گئی تھیں لیکن صرف ایک گولی اس کے شانے پر لگی تھی جبکہ دوسری گولی سے ناک کے نیچے ہلکی سی خراش آئی تھی. محمد رضا نے اس زخم کو چھپانے کے لیے اس کے بعد اپنی موچھ نہ منڈوانے کا فیصلہ کر لیا تھا. پروگرام کے مطابق اسے اپنے دور امریکہ میں اس وقت کے امریکی صدر ٹرومین سے بھی ملاقات کرنی تھی اور واشنگٹن کا دورہ کرنا تھا. تہران میں امریکی سفارت خانے نے جس کے پاس دربار اور خود محمد رضا کے بارے میں پوری معلومات ہوا کرتی تھی شاہ کو پیغام دیا کہ جب بھی وہ امریکی صدر ٹرومین سے ملاقات کا پروگرام بنائے انہیں اس سے ملاقات سے پہلے اپنی موچھ منڈانا ہوگی اور یہ کام امریکہ روانگی سے قبل ہو جانا چاہیے کیونکہ امریکی صدر کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو موچھ رکھتے ہیں. اس طرح شاہ اپنی موچھ منڈانے پر مجبور ہو گیا. محمد رضا کا یہ دور امریکہ ایران اور امریکہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ شمار ہوتا ہے اور اسی دورے کے بعد ہی ایران کے داخلی امور میں امریکہ کی مداخلت بڑھتی چلی گئی. محمد رضا شاہ اپنے اس پہلے دور امریکہ میں امریکیوں کے نظریات اور ان کی توقعات جاننے میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھر واپسی پر امریکی مطالبات ایک ایک کر کے پورے کرنے کی کوشش کرتا. اس دورے کا پہلا نتیجہ چند مہینوں کے بعد ہی معلوم ہو گیا. جنرل رزمارا کی وزارت عظمیٰ اور ایران میں برطانیہ سے وابستہ کمزور اور متزلزل حکومتوں کے گننے سے امریکیوں کو ایران میں برطانیہ کے مقابلے میں بازی مار لے جانے کا موقع ملا اور انہوں نے شاہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ ایران کو اسی صورت میں قرض دیں گے جب وہ ایک ایسی حکومت قائم کرے جو دیر پا ہو. لیکن رزمارا اس کام کے لیے اہل شخص نہ تھا اور اس میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ ملک میں قومی تحریک کا جو روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھی مقابلہ کر سکے اور بالآخر دو گولیوں کی فائرنگ نے سیاست سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. کچھ ہی عرصے کے بعد قومی تحریک کے حامیوں اور آیت اللہ کاشانی کے طرفدار آزاد دھڑے کے کارکنوں نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا اور یوں ایران میں امریکہ اور برطانیہ کے سامنے بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئیں کیونکہ اب وہ اپنی منمانی نہیں کر پا رہے تھے. اس دوران تیل کی صنعت کو قومیہ لیا گیا اور اس وقت کی حکومت میں کسی کا عمل دخل بہت مشکل ہو چکا تھا. اگست 1953 کا کودتا جو اس وقت کی حکومت کی سرنگونی کا باعث بنا اس سے امریکی فوج کو بڑا موقع مل گیا کہ وہ ایران میں اپنی پوزیشن مستحکم کرے. اس کودتا یا بغاوت کے اصل منصوبہ ساز وائٹ ہاؤس کے حکمران تھے اور امریکی خفیہ ایجنسیوں من جملہ سی آئی اے اس منصوبے پر کام کر رہی تھی. اس بغاوت کے بعد اور مشرق وسطی کی سطح پر امریکہ کی اس کی اہمیت کے پیش نظر امریکیوں نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بہت بڑے علاقے میں کھول دیا جو اس وقت کے تخت جمشید روڈ پر تھا. انیس سو 1933 میں یہاں امریکی آتے ہیں اسی جگہ پر جو اصطلاح میں ایک متروکہ باغ تھا جسے انہوں نے 1924 میں امجد الملک کے وارثوں سے خریدا تھا. اس باغ میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جسے مہدی آباد نہر کہا جاتا تھا جو امجدیہ کے علاقے اور اس وقت کی وزارت ثقافت و اطلاعات کے لیے پانی فراہم کرتی تھی. اس جگہ کو امریکیوں نے 1924 میں امجد الملک کے وارثوں سے خریدا تھا اور اس کا معاہدہ کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ چونکہ اس باغ کے جنوب میں تخت جمشید نامی روڈ نکلنا تھا جو اس وقت خیبر تعلقانی کے نام سے مشہور ہے کہ ان کا اپنا پورا مقصد حاصل ہو سکے. اس روڈ کے بنانے کا کام جو تہران کی بلدیہ کے ذمہ تھا 1936 میں شروع ہوا. جب روڈ کا منصوبہ پاس ہوا تھا تو اس کو 40 میٹر چوڑا بنایا جانا تھا, مگر امریکی ناظم الامور نے کہا نہیں, یہ روڈ 30 میٹر چوڑی ہوگی اور 10 میٹر چوڑی زمین امریکی سفارت خانے نے کوئی قیمت دیے بغیر ہی اپنے احاطے میں ضم کر لی. اس طرح 1936 سے 1941 تک تقریباً 5 برسوں تک امریکی امجد الملک کے ورسا کے وکیل سے قانونی داؤں پیچ میں الجھے رہے. امجد الملک کے ورثہ کے وکیلوں کا نام سید ہاشم اور عباس نراقی تھا. امجد الملک کے ورثہ نے مسٹر متین کو, جو ایک با اثر آدمی تھا, یہ 10 میٹر لمبا علاقہ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ بھی اس علاقے کو کمرشل علاقہ بنانا چاہتا تھا. اسی لیے جب امریکیوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس علاقے کو اپنے احاطے میں ضم کر لیا. اس وقت کی موجودہ دیوار جو سابق امریکی سفارت خانے کی ہے, اس کا 10 میٹر لمبا علاقہ زبردستی کا لیا ہوا ہے. اس کے بعد امریکیوں نے اپنی طاقت کے بل پر اس احاطے میں جاری نہر کو, کہ جس کے پانی سے علاقے کے لوگ استفادہ کرتے تھے اور وزارت ثقافت بھی اس پانی سے استفادہ کرتی تھی, اس کے علاوہ آس پاس کے باغات کی سینچائی بھی اسی کے پانی سے ہوتی تھی, بند کر دیا. انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ وہ 10 میٹر لمبی زمین جو امریکیوں کو نہیں دی گئی تھی زبردستی لے لیں, اور اس طرح ان کی زور و زبردستی کی پالیسی کا آغاز ہو چکا تھا. اس طرح تہران میں امریکی سفارت خانے نے شاہی دربار اور خود محمد رضا سے مسلسل رابطے میں رہ کر ایران کے اندر مداخلت بڑے پیمانے پر شروع کی, اور یوں شاہ بھی اپنی حکومت کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا. امریکی حکام نے شاہ اور ایران پر اپنا پورا تسلط جمانے کے لیے ایران کے سبھی محکموں میں اپنے اثر و رسوخ کا دائرہ بہت زیادہ پھیلا لیا تھا, لیکن 3 اہم محکموں میں ان کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ تھا, دربار, فوج اور شاہی حکومت کی خفیہ پولیس یعنی ساواک. محمد رضا پہلوی کا شاہی دربار سعد آباد کمپلیکس میں واقع تھا, جہاں سے اس کے تمام مالی اور ذاتی امور انجام پاتے. سلطنتی دربار طولانی تاریخ کے لحاظ سے سب سے زیادہ قدیم طرز حکمرانی اور سب سے زیادہ پرانا نظام حکومت اور ساتھ ہی سب سے زیادہ عوام دشمن طرز حکومت ہے, جس کا مقصد حکمران طبقے کو عوام پر بزور بازو مسلط رکھنا رہا ہے. وزارت دربار میں اہم عہدوں کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ شاہ کے تئیں اپنی وفاداری ثابت کی جائے اور شاہ کا اعتماد بھی حاصل کیا جائے. وزارت دربار کے عہدیداروں کو شاہ اور اس کے اہل خاندان اپنی مرضی کے مطابق منتخب کرتے, اور پھر یہ انتخاب بڑے بڑے عہدیداروں کے درمیان مقابلہ اور حسد کی آگ بھڑکانے کے بعد انجام پاتا تھا کہ بیوروکریٹس افراد خود آپس میں ہی لڑتے رہیں. اس کے علاوہ شاہ ملک پر اپنا کنٹرول مستحکم کرنے کے لیے فوجی ادارے کو سب سے مطمئن ادارہ سمجھتا تھا. یہ فوجی ادارہ جس کا نام شاہی فوج تھا, شاہ کے ہر فرمان کی آنکھ بند کر کے اطاعت کرتا تھا. شاہی فوج کا ادارہ ملوکانہ نظام کے ہر فیصلے اور اقدامات میں شریک رہتا, اقتصادی میدانوں میں بھی اس ادارے کی مداخلت حد سے زیادہ تھی. جنرل طوفانیان یا وہی مسٹر 5% جو اسلحے کی خریداری میں بڑا بڑا کمیشن وصول کرتا تھا, ان فوجی افسروں میں پیش تھا. جنرل طوفانیان 15 سال کے عرصے میں محمد رضا کے حکم پر $20 ارب سے زیادہ کا فوجی ساز و سامان خریدنے میں کامیاب ہو گیا تھا, جن میں سے اس نے $15 ملین کمیشن کمایا تھا. اپنے اوقات کار کا ایک بڑا حصہ اسی جنرل کے ساتھ شاہ گزارتا تھا. شاہ نے ملک پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے جو تیسرا کام کیا تھا, وہ ملک کی خفیہ اور سیکورٹی تنظیم ساواک کا قیام تھا. اس خوفناک ادارے کی بنیاد جنرل تیمور بختیار نے رکھی تھی. اگست 1953 میں مصدق حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد ساواک نے شاہ کے مخالفین کو پکڑنے اور انہیں شکنجے دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا. امریکہ اور برطانیہ کے خفیہ اداروں کے اہلکار ساواک کے اہلکاروں کو اس بات کی ٹریننگ دیتے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو شکنجے اور انہیں آزار و اذیت دے, اور ساواک کے اہلکاروں کو مزید ٹریننگ دینے کے لیے امریکہ اور برطانیہ بھیجا جاتا تھا. اس کام کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا تھا جن کا اخلاقیات سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوا کرتا تھا اور نہ ہی وہ تعلیم یافتہ ہوتے تھے. وحشی گری اور بربریت ان کی سب سے بڑی خصوصیت شمار ہوا کرتی تھی. جن لوگوں کو وہ گرفتار کرتے ان کے ساتھ وہ اپنے مافوق افسران کے حکم پر انتہائی وحشیانہ طریقے سے پیش آتے. ان کے مافوق افسران بھی معاشرے کسی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن کا کام شاہی حکومت میں اپنا مقام بنانا ہوا کرتا تھا, اور وہ اس کے لیے گرفتار شدہ افراد کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کر سکتے تھے کرتے تھے. اس طرح ان کا کام بس یہی تھا کہ وہ شاہ کے ہر مخالف اور تنقید کرنے والے کو گرفتار کر کے اس کو کچل دیں یا پھر پھانسی کے تختے پر لٹکا دیں. ساواک کے افسران نے محمد رضا کے 37 سالہ دور حکومت میں اس ادارے کو ایک خوفناک اور جہنمی ادارے میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا, اور اس کے لیے وہ شاہ سے براہ راست احکامات وصول کرتے. اس کی مغرب نوازی اور اس کی بیوی فرح کی طرف سے انسانی حقوق کا راگ الاپے جانے کے بعد بھی ملک کی جیلیں شاہ کے مخالفین سے ہمیشہ بھری رہتی تھیں. لیکن دربار اور درباریوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ان معاملات کی سودے بازی تھی جو ساواک اور شہزادوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے انجام پاتی تھی. پہلوی فاؤنڈیشن جو بظاہر ایک رفاہی ادارہ تھا اور اعلی حضرت کی مخصوص امداد کے ذریعے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وجود میں آیا ہے, شاہ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا, اور شاہ کو سب سے زیادہ آمدنی اسی فاؤنڈیشن سے حاصل ہوتی. ملوکانہ عوامر ایک ایسی اصطلاح تھی جس کا اطلاق مالی اور اقتصادی امور میں شاہ کی سفارشات پر ہوا کرتا, اور شاہی دربار پوری تیزی کے ساتھ ملوکانہ احکامات کو نافذ کرتا. پہلوی فاؤنڈیشن کا غیر قابل کنٹرول مالی بوجھ ملک کی اقتصاد پر تھا, لیکن اس سے حاصل ہونے والی بے پناہ آمدنی اور منافع شاہ یا اس کے منظور نظر درباریوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتا. پہلوی فاؤنڈیشن پہلوی دربار کا سب سے زیادہ پر رونق ذریعہ آمدنی شمار ہوتا تھا. شاہی دربار کی وزارت ایک بہت ہی خوفناک اور انتہائی خفیہ وزارت شمار ہوتی تھی جو شاہ کے علاوہ کسی کو بھی جواب دے نہیں ہوتی تھی. اس وزارت کے اختیارات مکمل طور پر خصوصی اور حکومت کے دائرہ کار سے الگ ہوا کرتے تھے. یہ کمپلیکس جو آپ دیکھ رہے ہیں, جب سے اس میں وزارت دربار اور پہلوی خاندان کی سرگرمیاں شروع ہوئیں اس کو زیادہ ہی شہرت ملی. یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خاندان کے ناجائز اور غلط مطالبات وزارت دربار اور شاہی دربار سے پورے ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی شاہی خاندان کے جو غیر معقول پروٹوکول ہوتے تھے اس کے اخراجات بھی یہ وزارت پورا کرتی تھی. آج سعد آباد کمپلیکس کے تمام شاہی محل اور اسی طرح پہلوی خاندان اور دربار سے متعلق اور منسوب سارے محل درباریوں کے قبضے سے باہر آ چکے ہیں اور عوام کے اختیار میں ہیں. اسلامی جمہوری نظام اور اسی طرح ادارے ثقافتی میراث اور دستکاری کی صنعت و سیاحت کی کلی پالیسی کے پیش نظر کافی عرصے سے سعد آباد کمپلیکس کا اسی طرح تعارف کرایا گیا جیسا کہ اس کی ضرورت تھی, اور اسی طرح ان محلوں سے جو عبرت حاصل ہوئی ہے وہ ان کے تعارف سے زیادہ اہم ہے, اور اس ادارے نے عوام کو متعارف کرانے کے لیے خود کو پوری طرح تیار کر لیا ہے. اس کے لیے میوزیم کا شعبہ قائم کیا گیا ہے, اور اس وقت 12 سے زائد میوزیم تیار کیا گیا ہے, اور ہمارے ساتھی اس کے لیے کافی سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور عوام کو پوری تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں، اور عوام بھی یہاں آ کر ہمارے ساتھیوں کے مطالعے اور اثر سے استفادہ کرتے ہیں۔ جن چیزوں کی گائیڈ کی جاتی ہے ان میں خود محلوں کی بنیادیں اور پہلوی خاندان کے محلوں کا تعارف، اس کے علاوہ خواجہ دور حکومت سے لے کر پہلوی دور حکومت تک کے محلوں کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کمپلیکس میں جو تاریخی باغ ہے اور اسی طرح جو ثقافتی اشیاء اور سامان رکھے ہیں وہ دستکاری کی صنعت سے مخصوص میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے عوام یہاں کر ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے ان تمام چیزوں سے انہیں باخبر کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی گزشتہ تہذیب کو موجودہ نسل تک منتقل کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے اور عبرت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور عوام یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس منوس خاندان کے لوگ کیسے تھے۔ 1978 کے آخری مہینوں ہفتوں اور اسی طرح 1979 کے ابتدائی دنوں میں صرف دو سفیر تھے جو شاہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، ایک امریکی سفیر ولیم سولیوان اور دوسرا انتونی پارسو برطانوی سفیر تھا جو ایران میں شاہ کے قیام کے آخری دنوں میں سب سے زیادہ شاہ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ان کی ان ملاقاتوں سے اس بات کا بخوبی پتہ لگا جا سکتا ہے کہ اب ایران ان کے تسلط کا دور ختم ہو رہا ہے۔ پول بالٹا پیرس شہر کے ان محققین میں سے ایک ہے جنہوں نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں وسیع تر تحقیقات انجام دی ہیں۔ اس فرانسیسی محقق نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کی وسعت اور اس کے نشب و فراز پر تحقیق کی ہے۔ اس فرانسیسی محقق کا کہنا ہے کہ امریکی حکام نے شاہی دربار اور عوام کو ایک ہی سمجھ لیا تھا، اور انہوں نے اپنی تاریخ میں ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، اور 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب ایرانی عوام کا مسلمہ حق تھا۔ جی ہاں، ایران کے داخلی امور میں امریکی مداخلت اور ایران اور اس کے تیل کے ذخائر کے بارے میں امریکیوں کی غلط نیت اور ان پر قبضہ کرنا امریکیوں کے ایجنڈے میں بہت پہلے سے شامل تھا، اور اس پر ان کی نظریں بہت پہلے سے تھیں۔ امریکیوں نے سستے ایرانی تیل اور اس پر اپنے کنٹرول کا مزہ 1953 کے کودتا سے ہی چکھ رکھا تھا، اور شاہ کے لیے امریکیوں کی حمایت بھی صرف اسی لالچ میں ہی تھی۔ شاہ در حقیقت امریکہ کی مٹھی میں آ گیا تھا، لیکن 1979 میں ایران کے انقلاب نے تمام صورتحال کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ جو لوگ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا مذہبی انقلاب سابق سوویت یونین اور کمیونسٹ نظریات کے مقابلے میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا، اور امریکیوں کا یہ مفاد پرستانہ نظریہ بہت بڑی غلطی اور بھول ثابت ہوئی، کیونکہ امام خمینی ایران کی عرضی سالمیت اور مکمل حاکمیت پر زور دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کے نعروں میں سب سے اوپر یہی نعرہ رکھا تھا کہ نہ شرقی نہ غربی، اور یہی وہ چیز تھی کہ ان مداخلت پسندوں کو کبھی بھی ایک آنکھ نہ بھائی۔ چیزی بود که اونها با عنوان مداخله گر با اون مخالف بودند۔ آج ایران کے عوام کے عظیم انقلاب کی کامیابی کو 3 عرصہ گزر چکا ہے، اور اغیار کے تسلط اور اقتدار کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ایران کے عوام اور اسلامی انقلاب سے ان کی بے پناہ دشمنی ابھی بھی جاری ہے، اور اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک کو برداشت نہیں کرتے جو پوری طرح آزاد اور خود مختار ہو۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ایران کے عوام اپنی آزادی اور سعادت کے ہی راستے پر قدم آگے بڑھا رہے ہیں؟